الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وجلسنا حوله فقال: إن مما أخاف عليكم من بعد ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. متفق عليه. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله تعالى مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. متفق عليه. وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله. فيرجع اثنان ويبقى واحد: يرجع أهله وماله ويبقى عمله. متفق عليه. یہ وہ احادیث ہیں اس کتاب کے اس مخصوص حصے میں جن کا تعلق قلب کی اصلاح سے، زہد و تقویٰ سے ہے. جو بہت ہی نفع مند بات ہے اور جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم اپنے سلف صالحین اور تابعین اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین و رحمہم اللہ تعالی ان کی سیرت کو پڑھتے ہیں تو ہمیں جو چیز نمایاں طور پہ محسوس ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کا معاملہ یہ تھا کہ جب وہ کوئی ایسی بات سن لیتے تھے جس کا تعلق دینی امور سے اور جس کا تعلق ان کی دنیا اور ان کی زندگی کے امور سے ہوا کرتا تھا، تو وہ جب قرآن کی کوئی آیت سنتے تھے یا کسی حدیث کو سنتے تھے یا کبھی ایسا ہوا صحابہ کا معاملہ کہ انہوں نے یہ سنا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ حکم ہے، آپ کا یہ عمل ہے، تو سننے میں اور اس کے بعد عمل کرنے میں، سننے میں اور اس کے بعد اس سنی ہوئی چیز کو اپنی زندگی پہ نافذ کرنے میں ان لوگوں کو گھنٹے، دن، ہفتے، مہینے، سال نہیں لگتے. ان کا ایسا عجیب عالم تھا کہ غیر ارادی طور پر سنی ہوئی بات سے بھی وہ اثر قبول کرتے تھے. اور اس کے مقابلے میں ہمارا عالم یہ ہے کہ خاص اہتمام سے لوگ چیزوں کے پڑھنے اور سننے کا، آیات اور احادیث اور باتوں کے سننے، پڑھنے، لکھنے، ان کو پھیلانے کا اہتمام کرتے ہیں. لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم لوگوں کی زندگی، جو ایک عملی زندگی جو ہماری ہے، ہماری عملی زندگی میں اور جو کچھ ہم برس ہا برس سے سنتے آ رہے ہیں، اس میں کتنا فرق ہے. یعنی ایک وہ حکم ہے جس حکم کو ہم نے ایک بار نہیں، دس بار نہیں، بیس بار نہیں، سینکڑوں مرتبہ سنا، کہ بھائی یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. لیکن اس کے بعد ہماری زندگی میں اس ایک بات پر عمل کرنے کا معاملہ کیا ہے، یا ہماری زندگی میں کیا تبدیلی واقع ہے؟ اس لیے ہم نے بارہا اس بات کو بیان کیا ہے کہ صحابہ، سلف صالحین، تابعین، ان لوگوں کے ہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ہم پہ جو مہربانیاں کی ہیں، ہمیں جن نعمتوں سے نوازا، جو سہولتیں ہیں، فراوانیاں ہیں، راحتیں ہیں، آسانیاں ہیں، دنیا کے لحاظ سے بھی، دین کے لحاظ سے، کہ دینی لٹریچر ہر جگہ موجود ہے، علماء ہر جگہ موجود ہیں، مساجد ہر جگہ موجود ہیں، مدارس ہر جگہ موجود ہیں، مفتیان کرام، علماء کرام، مشائخین عظام ہر جگہ موجود ہیں. لیکن عوام الناس کی زندگی میں اسلام کو ایک عملی دین کی حیثیت سے جب کوئی باہر کا آدمی دیکھنا چاہتا ہے تو اسے کچھ بھی نظر نہیں آتا، صرف نعرے، صرف باتیں، صرف ظاہری ڈیکوریشن، بس اور کچھ نہیں. اور اب تو وہ وقت آیا ہے کہ کتابیں رکھنا بھی ایک فیشن بن گیا ہے. کتابیں، یہ بھی گھر کے، جو گھر کی تزئین اور آرائش کے لیے جن چیزوں کو استعمال کیا جاتا ہے، پھول ہیں، گملے ہیں، رنگین چیزیں ہیں، تو اس میں ایک چیز کتاب بھی آ گئی ہے، کمپیوٹر بھی آ گیا ہے، دینی کیسٹ بھی آ گئے ہیں. تو اب شاید ہی کوئی گھر ایسا ہو جس میں قرآن کی 8 یا 9 جلدوں والی تفسیر نہ ہو، اور چھوٹی موٹی دینی کتابیں نہ ہوں، دینی لٹریچر نہ ہو. لیکن یہ گھر، جن گھروں میں یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں، ان گھروں کے باقیوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ فجر کی نماز یہ لوگ پڑھتے ہیں، ظہر کی نماز جماعت سے ادا ہوتی ہے، گھر کی عورتیں پردہ کرتی ہیں، گھر کے بڑے کو، گھر کی بڑی کو یہ فکر ہے میری بیٹی اسکول گئی ہے، واپس آئی ہے، یہودن بن کے آئی ہے، نصرانیہ بن کے آئی ہے، مسلمان بن کے آئی ہے، کافرہ بن کے آئی ہے، کیا بن کے آئی ہے؟ اسکول میں اس کا ذہن کس نے تبدیل کیا؟ یہ کیا ہوا کہ چند دنوں کی بات ہے، چند ہفتوں کی بات ہے، اور بچی آ کے یہ کہتی ہے کہ ہم سے اسکول میں کہا جاتا ہے کہ تم ملانی بھی کب سے بن گئی، ابھی تمہاری عمر کیا ہے کہ تم نے اتنی موٹی چادر، اتنا موٹا دوپٹہ اوڑھ لیا، سارا جسم چھپا لیا، ابھی تو انجوائے کے دن ہیں، گھومنے پھرنے کے دن ہیں، شاپنگ کے دن ہیں، فلمیں دیکھنے کے دن ہیں، موسیقی سے پھرکنے کے، جسم کو ہلانے کے دن ہیں. ہمارے ایک دوست نے بڑا دردناک واقعہ سنایا، کہنے لگے کہ ان کے والد مرحوم نے ان سے کہا تھا کہ بیٹا گھر میں ٹی وی اور وی سی آر نہ رکھنا، اس لیے کہ تمہارے گھر میں جو بیٹیاں ہیں ان سے پھر ہاتھ دھو بیٹھے. یہ حضرت کہتے ہیں کہ میری سمجھ میں یہ بات نہ آئی کہ میں تو دیندار آدمی ہوں، جماعت میں وقت لگانے والا ہوں، تہجد پڑھنے والا ہوں، عمرے کرنے والا ہوں، اور دیندار ہوں، اور نہ جانے کیا کچھ ہوں، بیوی درس میں جاتی ہے، بیوی پردہ کرتی ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ ہمارا عقیدہ بڑا مضبوط ہے، عمل بھی ٹھیک ٹھاک ہے. تو بیٹوں میں سے ایک بیٹے نے ایک دن دوسرے کمرے میں ہلکی آواز کی کیسٹ لگائی. ان کی بچی جو ابھی سہارا لے کے کھڑے ہونے والی، اس عمر سے اس کا تعلق ہے، 2 یا 3 سال کی تقریباً اس کی عمر ہے، بچی نے ابھی بولنا بھی نہیں سیکھا، ٹیبل یا کرسی یا لکڑی کے سہارے وہ بمشکل کھڑی ہوتی ہے، چلتی چل قدم لیتی ہے. والد صاحب اس وقت زندہ تھے جس وقت سے یہ واقعہ ہے. والد کی دور اندیش نگاہوں نے ایک عجیب چیز گھر میں دیکھی کہ وہ آواز جو دوسرے کمرے سے بڑے دھیمے انداز میں آ رہی ہے، کوئی ادھم مچانے والی اور بدتمیزی والی موسیقی نہیں ہے، جیسا کہ بعض بدتمیزوں کی عادت ہوتی ہے کہ ظالم جب گھر میں آنکھوں کا زنا کرتے ہیں یا کان کا زنا کرتے ہیں تو اپنے پڑوسیوں کو بھی اس زنا میں شامل کرنا چاہتے ہیں کہ تم بھی ہمارے ساتھ زنا کرو. تو حرام آواز کو سننا کانوں کا زنا ہے، اور حرام تصاویر کو دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے. اس قسم کا معاملہ نہیں ہے، لیکن اس بوڑھے شخص کی، اللہ سے ڈرنے والے اس بوڑھے مسلمان کی نگاہوں نے یہ دیکھا کہ پوتی جو 3 سال کی ہے وہ موسیقی کی اس آواز سے اپنے پاؤں ہلا رہی ہے. انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ دیکھو آج تمہیں یہ نظر آتا ہے, کل تو جب یہ 14-15 سال کی ہوگی تو تم بہت کچھ دیکھو. اس رسوائی والے دن کے آنے سے پہلے, جس دن اللہ نہ کرے کہ جس کے بعد تم شاید کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہو, اس دن کے آنے سے پہلے اپنے گھر سے موسیقی کو نکالو. تو ہم لوگ جو اس وقت ان شدید فتنوں بھرے ایام میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں, اور وہ حدیث ہم نے اس درس میں سنائی تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں, فتنوں کا جب زمانہ آئے گا تو عالم یہ ہوگا کہ جس طرح بارش ہونے کے بعد اس کے قطرے ہر مقام سے ٹپکتے ہیں, اس طرح کوئی گھر تمہارے گھروں میں سے کوئی گھر فتنوں کے اثر سے محفوظ نہیں رہے گا. نہ مولوی کا گھر, نہ امام مسجد اور خطیب کا گھر, نہ استاد اور مربی کا گھر, نہ کسی اور کا گھر. ہر گھر پہ فتنوں کا اثر پڑے گا, اس لیے کہ اللہ نے انسان کی فطرت ایسی بنائی ہے کہ انسان جو کچھ دیکھتا ہے, سنتا ہے, پڑھتا ہے, اس کا اثر ہوتا ہے. اللہ نے یہ فطرت بنائی ہے. کوئی شخص سوائے انبیاء کے, وہ زمانے کا ولی کیوں نہ ہو, متقی کیوں نہ ہو, پرہیزگار نہ ہو, اگر وہ یہ کہتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے یا مبالغہ کرتا ہے یا حقیقت سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہتا ہے کہ نہیں, میں اور میرا گھر تو کوئی اثر ہو نہیں سکتا. یہ ممکن نہیں ہے, یہ ممکن نہیں ہے. تھوڑا اثر ہو, زیادہ اثر ہو, اثر ضرور ہوگا. ہاں یہ ضرور ہے کہ انسان اگر کوشش کرے تو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو ان فتنوں کے برے اثرات سے کسی درجے تک, کسی حد تک بچا سکتا ہے. اب بعض لوگ یہ عذر پیش کرتے ہیں کہ صاحب اگر ہم گھر میں وی سی آر ٹی وی نہیں رکھیں گے تو ہمارے بچے دوسروں کے گھر میں جائیں گے. یہ عذر شیطانی عذر ہے. اگر آپ اپنے بچوں اور بچیوں کو اپنے سامنے بٹھا کے سمجھائیں کہ اللہ کا یہ حکم ہے, بحیثیت مسلمان ہم نے عفت اور عصمت اور طہارت والی زندگی گزارنی ہے, اگر یہ چیزیں ہم گھر میں لے آئیں گے تو غیرت کا, طہارت کا, عفت کا جنازہ نکل جائے گا. کیا تم یہ چاہتے ہو؟ بچے ہرگز ایسا نہیں چاہتے. بچوں کا ذہن بالکل پاک صاف ہوتا ہے. یہ تو وہ شیطانی ایجنٹ ہے, شیطان کی روحانی اولاد ہے, جو ہمارے تعلیمی اداروں میں اور ہمارے دوسرے اداروں میں ہمارے لڑکوں اور لڑکیوں کا ذہن بگاڑتے ہیں. جیسے ابلیس کے ایجنٹ ہیں جو تعلیم کے نام پہ ہماری بیٹیوں اور ہمارے بیٹوں کو دین سے باغی کرتے ہیں. یہ ذمہ داری آپ سب کی ہے, میری بھی ہے, کہ جہاں کہیں ہمیں اس قسم کا معاملہ نظر آئے, ایسی کوئی بات سنیں, ہم فوراً اس پہ احتجاج کریں. جہاں تک ہماری آواز پہنچتی ہے ہم آواز پہنچائیں کہ ہم مسلمان ہیں. ہم مسلمان بن کر, مسلمان بن کر, مسلمان بن کر زندہ رہنا چاہتے ہیں اور مسلمان بن کے ہم مرنا چاہتے ہیں. اس لیے کہ ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. میں یہ چاہتا ہوں, ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی اور اس کی بیٹیاں اور اس کے بیٹے مسلمان بن کر رہیں, مسلمان بن کر مریں. یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی وصیت تو کی تھی, ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعد. تو اپنے گھر کی فکر کیجیے, اپنی اولاد کی فکر کیجیے, اپنے پڑوس اور محلے میں جو ظلم ہوتا ہے اس کی اصلاح, اس کو ختم کرنے کی کوشش کیجیے. اگر ہم لوگ اپنے ارد گرد, اپنے ماحول میں, اپنی کمیونٹی میں ہونے والے مظالم اور جرائم اور فساد اور بے پردگی اور بے حیائی اور نافرمانی, سرکشی, بغاوت, کبیرہ گناہوں کا کھلم کھلا ارتکاب اور کبائر کی نشر و اشاعت, اس کی ہمت افزائی, اس کی سرپرستی اور ان امور میں تعاون, اس کے خلاف اگر کام نہیں کریں گے تو آپ مطمئن رہ کے مت اپنے گھر میں بیٹھ جائیے کہ ہم تو ٹھیک ٹھاک ہیں, جس نے ہلاک ہونا ہے ہلاک ہو. یہ ہلاکت ایک نہ ایک دن آپ کے گھر کے دروازے پہ دستک دے گی. آپ کی غیر موجودگی میں آپ کے گھر والے دروازہ کھولیں گے, اور وہ فساد جو آپ جسے آپ اپنے گھر میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں, آپ کی غیر موجودگی میں وہ فساد گھر میں داخل ہو جائے گا. آپ کو علم بھی نہیں ہوگا, اس وقت آپ کو علم ہوگا جب آپ کچھ کرنے کے قابل نہیں ہیں. تو اولاد اور بیوی بچے یہ آپ کے پاس اللہ کی امانت ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا جس طریقے سے متفق علیہ حدیث میں ہے, کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں سے ہر ایک ذمہ دار اور نگہبان ہے, ہر ایک سے اللہ پوچھے گا اس کی نگہبانی اور ذمہ داری کے بارے میں. اولاد کے لیے بہترین قلم خریدنا, اچھی کاپیاں خریدنا, اچھے بیگ اور دستے خریدنا, ان کی فرمائشیں پوری کرنا, یہ اتنا زیادہ ضروری نہیں ہے جتنا زیادہ یہ ضروری ہے کہ اسکول سے آنے کے بعد بیٹی سے پوچھے کہ آج کیا دیکھا اس نے, کیا محسوس کیا, بیٹے سے پوچھے کہ آج کیا پڑھا اس نے. آپ کے بیٹے کے ذہن کو صحابہ پیغمبر کے بارے میں بگاڑا جاتا ہے, آپ کے بیٹے کے ذہن کو صراط مستقیم سے ہٹا کے کسی اور طرف لے جانے کی کوششیں ہو رہی ہیں اور آپ بے خبر ہیں. اس حدیث کو ہرگز مت بھولیے, جو حدیث صرف اس لیے نہیں ہے کہ کتاب میں لکھی ہوئی ہے آپ نے سن لی اور بس, بلکہ جب بھی گھر سے باہر نکلیے اور جب بھی کسی چیز کو دیکھیے اور کچھ پڑھیے تو اس حدیث کو فوراً اپنے ذہن میں مستحضر کیجئے کہ فتنوں کا زمانہ جب ہوگا, کقطع اللیل المظلم, اندھیری رات کی طرح فتنے آئیں گے, یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا, آدمی کی صبح ہوگی مسلمان ہوگا اور شام ہونے سے پہلے کافر ہو چکا ہوگا. شام کو ملاقات ہوگی معلوم ہوگی تو مومن ہے, ایمان والا ہے, مسلم ہے, دوسرا دن ملاقات ہوگی تو معلوم یہ ہوگی تو کافر ہو چکا. یبیع دینہ بغرب من الدنیا, متفق علیہ حدیث ہے, یبیع دینہ بغرب من الدنیا, تھوڑی سی دنیا اس کے عوض اپنا دین بیچ دے گا. ایسی تعلیم کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے میرے بھائیوں, جو تعلیم ہمیں اسلام سے دور لے جائے, جو تعلیم ہماری بچیوں کو بے پردگی سکھائے, جو تعلیم ہمارے بچوں کو ان کا اخلاق بگاڑے. اس لیے ہارون الرشید نے اپنے بیٹوں کے استاد سے کہا تھا کہ دیکھ میں نے تیرا انتخاب بہت سوچ سمجھ کے کیا ہے, اس لیے کہ تو صرف یہ نہ سمجھ کہ تو میرے بیٹوں کا استاد ہے بلکہ تو میرے بیٹوں کا مربی ہے, اور میں نے اللہ سے اولاد اس لیے مانگی تھی کہ یہ میری دنیا اور میری آخرت کے بناؤ اور میری نجات کا ذریعہ اور سبب بنیں گے. یاد رکھ انہیں کبھی بھی ایسی کوئی چیز نہ سنانا جس سے ان کا ذہن دین سے ہٹ کر کسی اور چیز کی طرف مائل ہو جائے. ملوک اور امراء صالحین جو پہلے گزرے ہیں اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے وقت کے مشہور علماء اور صالحین کا انتخاب کیا کرتے تھے. کتنے وہ ہمارے سلف صالحین ہیں جنہوں نے وقت کے خلفاء اور حکمرانوں کی اس دعوت کو ٹھکرایا کہ ہم تمہارے گھر آ کر تمہارے بچوں کو پڑھا نہیں سکتے, تو انہوں نے کہا کہ ایسی کیا بات ہے, خود ہم لوگ اور ہمارے بچے چل کے آپ کی خدمت میں حاضر دیں گے. اور یہی ہوا. امام مالک مسجد نبوی میں درس دیتے ہیں, خلیفہ وقت اس جگہ جا کے بیٹھتا ہے جہاں لوگوں کی جوتیاں پڑی ہوں, اس لیے کہ انسان نصیحت کا ہر وقت محتاج رہتا ہے. کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ مجھے نصیحت کی ضرورت نہیں ہے سوائے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے. اس لیے اپنی طرف توجہ دیجئے، اپنے گھر کی طرف توجہ دیجئے۔ ہمیں دوسروں کی ذات میں کیڑے تلاش کرنے کی بڑی عادت ہے، دوسروں کی غلطیاں گننے کا شوق ہے، اور بعض بیچارے تو اس مرض میں اس قدر بری طرح مبتلا ہیں کہ وہ دینی مجالس میں شرکت بھی اسی نیت سے کرتے ہیں کہ وہاں جا کے بولنے والے اور آنے والوں کی غلطیاں ہم نے پکڑنی ہیں، ان کو اچھالنا ہے۔ ذہن جب مثبت انداز میں نہیں سوچتا تو اسے ہر چیز الٹی اور ٹیڑھی نظر آتی ہے۔ اس کا ذہن صاف ہوتا ہے، وہ جہاں کہیں جاتا ہے بہرحال اچھی بات سن کے وہ قبول کر کے اس سے عمل شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے اس بات کو ہم کبھی نہ بھولیں کہ انسان کا سب سے اہم عمل جس کے ذریعے اس کی آخرت سنور سکتی ہے وہ اس کے گھر والوں کی زندگی اور اس کے گھر والوں کا عمل ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی جب تبلیغ کرنے کا حکم ملا، سورہ شعراء میں ہے، تو شروع میں آپ سے یہ نہیں کہا گیا کہ آپ اپنی دعوت کو عام طور پہ پیش کیجئے، بلکہ یہ کہا گیا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ صحیح مسلم میں یہ آتا ہے کہ آپ نے تمام رشتہ داروں کو جمع کیا، ان میں آپ کی بیٹی بھی ہیں، آپ کی پھوپھی صفیہ بھی ہیں۔ یا بنی عبد مناف، یا قریش، یا بنو ہاشم، یا فاطمہ بنت محمد، یا صفیہ عمت رسول اللہ، یا فلان، یا فلان، یا فلان، یا فلان، سب کا نام لے لے کے پکارا اور کہا کہ ما اغنی عنکم من اللہ شیئا، اللہ کے ہاں میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ ہر شخص اپنا عمل خود دیکھ لے کہ وہ کیا عمل کر رہا ہے۔ تو فتنوں کے اس زمانے میں کہ غیر ارادی طور پہ بعض لوگ خود فتنوں میں مبتلا ہیں، اور اس دور میں کہ جس دور میں ایسے عجیب و غریب قسم کے فتنے دن رات نمودار ہو رہے ہیں جن کے بارے میں ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے، اس سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ انسان اپنی اصلاح پہ بھرپور توجہ دے اور اپنے گھر والوں پہ سب سے زیادہ توجہ دے۔ دوسروں کی غلطیاں تلاش کرنے کے بجائے انسان اپنی اصلاح کرے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے آپ کی اپنی جان کے بارے میں، آپ کی اولاد کے بارے میں سب سے پہلے سوال کرے گا، آپ سے کسی اور دور کے شخص یا کسی حکومت یا کسی جماعت یا پارٹی، ان کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ نے کیا کیا۔ اے میرے بندے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا کہ تم نے کیا کیا۔ اور جب ہم نے صراط مستقیم کو چھوڑا اور شیطانی ہتھ کنڈوں کا شکار ہو گئے، ہم نے اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں شرک اور بدعت اور کبیرہ گناہوں کا کھلم کھلا ارتکاب کرنے والوں، نافرمانی اور بغاوت اور سرکشی کرنے والوں، ان کے ساتھ ہم نے تعاون کرنا شروع کیا، اور بڑے بڑے جرائم کو ہم نے معمولی اہمیت بھی نہ دی، اس کا اثر یہ ہوا کہ ملت اور امت سے اجتماعی عذاب اللہ کا نازل ہوا۔ اس وقت ملت اور امت اللہ کے اس عذاب کی زد میں ہے، اور ہم نے بارہا اس چیز کو بھی بیان کیا ہے کہ عذاب الہی کا مفہوم اور معنی یہی ہرگز نہیں ہے کہ اس قسم کا عذاب ہو کہ سیلاب آئے اور آتش فشاں پھٹ اٹھے اور آسمان سے کوئی دوسری قسم کا عذاب نازل ہو۔ عذاب کی قسمیں ہیں، مہنگائی کی عذاب ہے، اور اموات اور قتل و غارت گری اور فساد اور خون ریزی، یہ بھی عذاب ہے۔ قیامت کے قرب کی نشانیوں کا ظہور ہو چکا، اور یہ عذاب الہی کئی اقسام میں ہمارے گھروں، ہمارے معاشرے، ہمارے ملک میں موجود ہیں۔ اس عذاب سے بچنے کا طریقہ ہمیں قرآن نے بتایا اور احادیث میں موجود ہے۔ ہر نبی نے اپنی قوم کو ڈرایا اس دن کے آنے سے کہ دیکھو اللہ کے عذاب کے آنے سے پہلے پہلے اپنی اصلاح کرو۔ اور ہم نے حدیث میں پڑھا کہ جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوا اور جب تک انسان پہ غرغرے کی حالت نہیں آئی اس سے پہلے انسان توبہ کر سکتا ہے. اس وقت اجتماعی توبہ کرنے کا وقت ہے کہ امت مسلمہ اور ہم لوگ خصوصاً اللہ کے سامنے اپنی اجتماعی توبہ کو پیش کریں. اور جس شخص کی طاقت جتنی ہے اس کے مطابق وہ برائی کو روکنے کی کوشش کریں. جس طریقے پہ ترمذی کی حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر تم ظلم کرنے والوں کو حق سے تجاوز کرنے والوں کو ہاتھ سے پکڑ کر نہیں روکو گے تو میں تمہاری دعائیں قبول نہیں کروں گا. تو اس وقت یہ حدیث بھی ہمارے سامنے رہے اور وہ حدیث بھی جس میں یہ آتا ہے کہ جب تم کوئی برا کام دیکھو, ظلم ہو, حقوق کا غصب کرنا ہو, اس کا تعلق انفرادی جرم سے ہو, اجتماعی جرم سے ہو, حقوق اللہ سے ہو, حقوق العباد سے ہو, وہ شرک ہو, وہ بدعت ہو, وہ کوئی بھی کبیرہ گناہ ہو, اخلاقی برائی ہو, معاشرتی برائی ہو, تو سب سے پہلی ذمہ داری قانون والوں, اقتدار والوں, طاقت والوں, بڑوں کی یہ ہے کہ اس برائی کو ہاتھ سے طاقت سے روکے, ختم کریں.